الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، وأخرج ابن أبي الدنيا والدينري عن سفيان الثوري قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى أبي الموسى أشعري رضي الله عنهما أن الحكمة ليست عن كبر السن، ولكنه عطاء الله يعطيه من يشاء، فإياك ودناءة الأمور ومداق الأخلاق، كذا في الكنز. وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو بكر الصولي وابن عساكر عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، فإنه من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، ولتكن التقوى نصب عينيك وعماد عملك وجلاء قلبك، فإنه لا عمل لمن لا نية له، ولا أجر لمن لا حسبة له، ولا مال لمن لا رفق له، ولا جديد لمن لا خلق له، كذا في الكنز. سيدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتیں اور ان کے مواعظ گزشتہ آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے تھے. آج دو نصیحتیں ان کی پڑھی گئیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے زمانے میں اپنے عمال اور اپنے گورنروں کو ہدایات دیتے رہتے تھے، خطوط لکھا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خطوط ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حدیث کی موطا امام مالک، سب سے زیادہ اس میں وہ خطوط جمع ہیں. موطا امام مالک ہمارے کتب خانے میں بھی ہے، اس میں جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرکاری خطوط، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے وہ خطوط جو انہوں نے خلافت کے زمانے میں لکھے، عمر رضی اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، بعض لوگوں نے تو اس پر کتابیں ہی لکھی. اس میں اتنی نصیحت کی، اتنی عبرت کی اور رہنمائی کی باتیں ہیں کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا. گورنر کے نام خط لکھ رہے ہیں، اور سب سے پہلی بات انہوں نے لکھی کہ ان الحکمت لیست عن کبر السن. فرمایا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حکمت اور دانائی جو وزڈم ہے، حکمت اور دانائی عمر کے بڑے ہونے سے حاصل نہیں ہوتی. آدمی کی عمر بڑھتی جائے اور حکمت بھی بڑھتی جائے، حکمت کا، دانائی کا اور فہم کا تعلق آدمی کے بڑا ہونے سے نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ عَطَاءُ اللَّهِ، یہ تو ایک اللہ کا گفٹ ہے، اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی عطا ہے. يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. عطا اسے کہتے ہیں جس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. عطا ہے بطور انعام کے. یؤتی الحکمت من یشاء، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حکمت عطا فرماتے ہیں. ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيرا كثيرا، کسی کو اگر حکمت مل جائے سمجھو اس کو خیر کثیر مل گیا، بہت بڑا خیر. اب وہ اپنی حکمت سے بڑا خیر جمع کر سکتا ہے، وہ خیر دنیا کا، وہ خیر آخرت کا جمع کر سکتا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا لکھا، اللہ اکبر، حکمت کی بات کہہ رہے لکھ رہے ہیں اور خود اتنے بڑے حکیم تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک معمول تھا، آپ اپنے خلافت کے زمانے میں باہر نکل جاتے، لوگوں کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا حاجتیں ہیں، اس کو خود تلاش کرتے، خدمت کرتے، اپنے خلافت کو خدمت کا ذریعہ بنایا کہ یہ خلافت عہدہ نہیں ہے بلکہ خدمت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے میں آگ جل رہی ہے. اس زمانے میں روشنی کے لیے آگ جلایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے جو جملہ نکلا ہے، اس جملے سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی حکمت تھی. آپ نے یہ نہیں فرمایا یا اہل النار، آپ نے فرمایا یا اہل الضوء، ضوء کہتے ہیں روشنی کو، اب ضوء عربی میں ضوء کہتے ہیں، اے روشنی والو. حالانکہ آگ جل رہی تھی، اگر ڈکشنری میں اٹھا کے دیکھیں تو ڈکشنری میں آگ کا جو عربی لفظ ہے وہ کیا ہے، نار ہے. لیکن آپ نے وہ جملہ استعمال نہیں فرمایا، کیونکہ یہ جملہ فی نفسی قرآن پاک میں جہنمیوں کے لیے ذکر ہے. آپ نے نہیں فرمایا یا اہل النار، اے آگ والو. آپ نے اتنا احتیاط، یہ حکمت کی بات ہے، کیسی بات زبان سے نکالنا، کیسا جملہ زبان سے نکالنا اور کس موقع پر کیسی بات کرنا. مجلس بیٹھی ہوئی ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ گیا، مجلس میں جو ہے وہ محسوس ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ وضو کر لے، جس کا وضو ٹوٹا وضو کر لے. خاموش، اب ظاہر سی بات ہے مجلس میں جس کا وضو ٹوٹا ہے وہ کیسے اٹھے، سارے اس کو دیکھیں. تو ایک صحابی تھے جریر ابن جریر عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یوسف ہذہ الامہ، یہ اس امت کا یوسف ہے، اتنے خوبصورت، اتنے حسین. فرمایا حضرت جریر نے، اے اللہ، اے امیر المومنین، اگر آپ اجازت دیں تو ایک رائے دوں. کہنے لگے کیا ہے؟ فرمایا ہم سب مل کے جا کے وضو کر کے آئیں، ہم سب مل کے جائیں اور وضو کر کے آئیں. اس میں دو باتیں تھیں، ایک کیا ہے، حکمت کہ اس آدمی کا جو عیب تھا وہ چھپ گیا. اس لیے علماء نے فرمایا ہوا کا خارج ہونا یہ تو انسان کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اس عیب کو بھی چھپانا یہ اسلام نے جو ہے نا بتایا ہے، کہ جائے کہ وہ عیب جو انسان کے برائیوں سے متعلق ہے. اگر ہوا خارج ہو جائے اس میں کوئی، اس پہ جو ہے نا، یہ انسان کی جو ہے نا کیا ہے، ایک تقاضا ہے، اس کا بشری تقاضا ہے. لیکن یہاں بھی جو ہے نا اسلام نے اتنی پردہ پوشی، اتنے عیوب کو چھپانے کا اسلام نے حکم. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ رأس الحکمت مخافت اللہ. اسی لیے دوستو حکمت جو ہے آدمی کیا ہے، اللہ سے مانگے، بہت ضرورت ہے. حکمت جب کسی کو حاصل ہوتی ہے گھر میں تربیت کرنے کے لیے، اپنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ہیں، اپنے ماتحتوں کو سکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمر کے بڑے ہونے کی وجہ سے حکمت حاصل نہیں ہوتی، اور خود اتنے بڑے حکیم، سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، ایک مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور مقدمہ ایک عورت لے کے آئی، اور آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے پیش کیا مقدمہ. تو اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہنے کہ امیر المومنین اجازت ہو تو وہ مقدمہ میں حل کر دوں. اس طرح کے مقدمے آتے تھے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو فہم سے تعبیر فرمایا، فہم سے تعبیر، بعض جگہ حکمت کا ہی لفظ فرمایا، جیسے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. صبی کہتے ہیں بچپن، بچپن میں ہی ہم نے ان کو حکمت دے دی تھی. اسی لیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بچپن میں ہی ان کی بلندی کا ستارہ چمکتا ہے، دیکھتے ہی محسوس ہوتا ہے ان کی حرکتوں سے، ان کی اداؤں سے، ان کے چال چلن سے کہ بھئی بلند بڑا ہو کر اس کی اس کا ستارہ چمکے گا. اور بعض بوڑھے ایسے ہوتے ہیں بوڑھے ہو کر بھی نابالغ کی عقل سے کم عقل ہوتے ہیں. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی حکمت کی بات فرمائی کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا بچپن میں ہی ہم نے ان کو حکمت دے دی تھی، جیسے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، دونوں باپ بیٹے ہیں، بیٹا چھوٹا اور باپ بڑا. مقدمہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس اور مقدمہ کیا تھا، دو عورتیں سفر کر رہی ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں بچہ ہے، دونوں کے ہاتھ میں بچہ ہے، ایک عورت کا بچہ کھو گیا. ظاہر سی بات ہے جب بچہ کھو گیا تو دونوں آپس میں لڑنے لگی کہ یہ میرا یہ میرا. جس عورت کا بچہ کھو گیا اس نے کہا یہ میرا بچہ ہے. اس زمانے میں تو ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوتا. مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں پہنچا اور مقدمے کا اصول کیا ہے، مدعی جس چیز کا دعویٰ کرے وہ گواہ پیش کرے. لہذا دونوں کہہ رہے ہیں کہ میرا میرا ہے، گواہ پیش کرو، گواہ ہے نہیں. اور اگر کسی چیز پر گواہ نہ ہو تو تحالف کہتے ہیں، تحالف کہتے ہیں قسم کھلائی جاتی ہے، تم بھی قسم کھاؤ یہ میرا ہے، تم قسم کھاؤ یہ میرا ہے. اب اگر دونوں قسم کھا بیٹھے تو پھر کیا ہے؟ اصول یہ ہے قضاء کا کہ دونوں اگر کسی چیز پر قسم کھا بیٹھے تو اس چیز کو آدھی آدھی کر کے دے دیتے ہیں. داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور اپنے مقدمہ سنا اور سن کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ عورت، یہ بچہ جو ہے نا وہ بڑی عورت کا ہے، دو میں ایک بڑی عمر کی تھی، اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی کا فیصلہ تھا. دونوں عورتیں جب باہر نکلی، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا، کہنے لگے یہ ہمارا معاملہ مقدمہ تھا، حالانکہ یہ میرا بیٹا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام شہزادے تھے، آگے چل کر نبی بھی بننے والے، بادشاہ بھی بننے والے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہو سکتا ہے تم نے میرے والد کو بات صاف نہیں بتائی، چلو دوبارہ. اور لے گئے اور لے جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اجازت ہو تو میں اس کا فیصلہ کر دوں. کہنے لگے ضرور. چنانچہ آپ نے حکم دیا، انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ دونوں گواہ پیش کریں، اور گواہ نہ ہو تو قسم کھائیں، اور قسم بھی کھا لیں تو اس چیز کو آدھی آدھی کر دیں. چنانچہ حکم دیا کہ بھئی چھری لاؤ تاکہ اس بچے کو کیا کرے، آدھا آدھا کر دیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اصل ان کا مقصد ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اصل بچہ کس کا ہے. جس عورت کا وہ بچہ تھا وہ عورت تڑپنے لگی، کہنے لگی واقعی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے میں اپنے بچے کو چھوڑتی ہوں، اسی کا ہے، اسی کے پاس رہے تھے. اور جس عورت کے ہاتھ میں پہلے سے بچہ تھا وہ خاموش بیٹھی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ظاہر صحیح نظر آ رہا ہے کہ یہ بچہ اس کا ہے، لہٰذا اس کو دے دیا جائے. اس مقدمے کی تعریف قرآن نے فرمائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ففہمنا سلیمان وکلن آتینا حکما وعلما، ہم نے سلیمان کو بڑی سمجھ عطا فرمائی تھی. بعض روایتوں میں کھیتی کا بھی واقعہ ہے اس سے متعلق، آیت سے متعلق. دونوں بادشاہ، دونوں کو حکمت ہم نے عطا فرمائی تھی. تو حکمت بہت اونچی چیز ہوتی ہے، ہاں، اور اس کی بنیاد اللہ کا ڈر ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ عمر کے بڑے حصے، بڑے بڑا ہونے کی وجہ سے. بعض مرتبہ آدمی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فہم اور اس کی عقل میں وہ اونچائی، وہ بلندی عطا فرماتے ہیں کہ جو بڑوں بڑوں کو حاصل نہیں ہوتی. مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ بھائی وہ کون سا درخت ہے جو مسلمان کے مشابہ ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں سارے صحابہ کے ذہن جنگلوں کی طرف چلے گئے، میرا ذہن تو پھر مسجد کے صحن میں تھا، وہ کھجور کا درخت. لیکن میں نہیں بتایا کیوں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں جواب دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بیٹا اگر تو یہ جواب دے دیتا دنیا بھر کے اندر جتنی دولت ہے وہ سب میرے سامنے لا کے پیش کر دے، اس سے بہتر. ایک بادشاہ جو ہے نا، ایک بچے کے علم سے، اس کی کارکردگی سے بہت خوش ہوا اور بلا کر اس کو 10 دینار اس کو انعام میں دیے. 10 دینار. بچے نے کہا میرے والد نے منع کیا ہے کہ میں کسی سے کچھ نہ لوں. بادشاہ نے کہا اپنے والد سے کہنا کہ بادشاہ دے رہے ہیں یا ہدیہ؟ تو بچے نے کہا میرے ابا یقین نہیں کریں گے. میرے کیوں یقین نہیں کریں گے؟ میں بادشاہ 10 دینار نہیں دیتے. ایک آدمی بادشاہ ہو اور 10 دینار دے، یہ ہو نہیں سکتا. بادشاہ خوش ہو گیا اور کہا وزیر کو کہ نہیں اس کو اور دو. ذہانت دیکھیں کیسی ہے اس بچے کی، کس سے کیسی. ہاں ایک بادشاہ جو ہے نا، بادشاہ پہلے زمانے میں بادشاہوں کے عجیب عجیب کام ہوتے تھے، کبوتر بازی، کبوتر اڑانا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وزیر کا کبوتر آگے اڑ گیا اور اس کا بادشاہ کا کبوتر پیچھے رہ گیا. اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس نے کہا کہ جس کا کبوتر آگے بڑھ گیا اس کی سزا یہ ہے کہ کبوتر والے کو سزا دی جائے. اب وزیر پریشان کہ سزا مجھے، کبوتر آگے اڑ گیا. تو اس کے بچے نے اس کو حکمت سمجھائی. وزیر پریشان ہے، سزا ملنے والی ہے. کہا ابا جان گھبرائیں نہیں، آپ گھبرائیں نہیں. اب بادشاہ سے آپ نے دیکھا نہیں کہ باہر جب بادشاہ کی سواری نکلتی ہے تو پہلے آپ کی سواری نکلتی ہے؟ اس میں کون سی گستاخی ہے؟ آپ کی جو سواری نکلتی ہے وہ راستے کی صفائی کے لیے نکلتی ہے. اسی طرح بادشاہ کا شاہی کبوتر جب اڑ رہا تھا، آپ کا کبوتر آگے اس لیے اڑ گیا کہ تاکہ راستہ صاف کرے. اصل تو بادشاہ کا کبوتر ہی آگے تھا. اس حکمت سے بادشاہ کی، وزیر کی جان بچ گئی. تو ایسے بہت سے واقعات کتابوں میں لکھے ہیں حکمت کے، دانائی کے، فہم کے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ رہے ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری قبیلہ اشعار کے، کہنے لگے حکمت ان الحکمت لیست عن کبر السن. آدمی بڑا ہے اس کی وجہ سے حکمت بھی ہے؟ نہیں، حکمت تو ایک اللہ کا عطیہ ہے. یعطیہ من یشاء، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ حکمت عطا فرماتے ہیں. آدمی کی عقل کا، اس کی فہم کا اندازہ کس سے لگایا جاتا ہے؟ آدمی کتنا سمجھدار ہے، کتنی حکمت والا ہے، دانا، اس کس طرح اندازہ لگاتے ہیں؟ ان کے کاموں کو دیکھو. تو دوسری نصیحت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَدَنَاءَةِ الْأُمُورِ. اللہ اکبر، گھٹیا قسم کے امور سے، کاموں سے اپنے کو بچاؤ. ایک آدمی کی عقل، اس کا فہم، اس کی دانائی، اس کی حکمت اونچی ہو، وہ کبھی گھٹیا کام نہیں کرتا. دَنَاءَةِ الْأُمُورِ، امور کہتے ہیں کام، ایسے کام جو بالکل گھٹیا. گھٹیا قسم کے کام کیا ہیں؟ گھٹیا بول، گھٹیا کام، کسی کی چولی ادھر ادھر لگانا، کسی کی بات ادھر لگانا، کسی کی، یہ ساری جس کو شریعت نے کیا کیا؟ حرام کیا. ہر وہ بات جس کو شریعت نے، جس کو معاشرے میں عام طور پر کیا سمجھا جاتا ہے، بالکل نچلا حصہ سمجھا جاتا ہے، فرمایا اپنے کو ان سے بچانا، اپنے کو ان سے بچانا. اور پھر فرمایا ومداق الاخلاق، خصیص اخلاق. خصیص کہتے ہیں نا، خصیص کہتے ہیں بالکل گھٹیا قسم کے اخلاق، بالکل ایسے اخلاق، برے اخلاق سے اپنے کو بچانا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اپنے اخلاق کو بلند کرنے کی اتنی تعلیم ہمیں دی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ امت جو ہے نا داعی امت ہے. یہ امت داعیانہ اخلاق لے کر صرف چلے اپنے آفسوں میں، اپنے کاروبار میں، اپنے بازاروں میں، خود بخود دعوت پھیلتی چلی جائے گی. اسی لیے مستقل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اخلاق جس سے دنیا میں ہدایت پھیلی، اور آپ کے صحابہ اکرام کے وہ صفات، وہ اخلاق جس سے دنیا میں ہدایت پھیلی، محدثین نے حدیثوں میں، سیرت کی کتاب میں جمع کر دیا کہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سنیں کہ ہمارے اخلاق میں بلندگی. کبھی آدمی اپنے اخلاق سے نہ گرے، کبھی اپنے الفاظ سے نہ، کتنا بھی غصہ کیوں نہ آئے، آدمی اپنے اخلاق سے نہیں گر رہا ہے. آدمی کسی کو حقیر نہ سمجھے. اسی لیے وہ تمام چیزوں کو اسلام نے حرام کر دیا جس سے آدمی اپنے اخلاق سے گرتا. اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، سب سے اونچی مخلوق، لہذا اس کے اندر صفات، اس کے اندر اخلاق بھی بہت بلند ہونی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی تہجد کا پابند ہے، دن کا روزہ، روزے کا پابند ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس آدمی کا مقام سب سے زیادہ بلند ہے جس کے اخلاق سب سے اونچے ہو. اور اخلاق سے مسند احمد کی بہت لمبی روایت ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح تمہاری روزیوں کو تقسیم کیا، اسی طرح اللہ نے تمہارے درمیان اخلاق کو تقسیم کیا ہے. اس میں یہ بات فرمائی جس طرح روزی تقسیم ہے، اخلاق کو بھی تقسیم. پھر اس کے بعد دوسرا جملہ فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا کی دولت تو ہر ایک کو دے دیتے ہیں لیکن دین اور اسلام کی نعمت صرف اس کو دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں. پھر آپ نے تیسری بات فرمائی, کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ اس کا دل اور اس کی زبان مسلمان نہ ہو. یہ حدیث کے جملے ہیں. آدمی مسلمان ہے, کیا دل بھی مسلمان ہے, کیا زبان بھی مسلمان ہے؟ زبان مسلمان کیسے ہے؟ زبان مسلمان کہ میری زبان دوسروں کی عزتوں سے, میرا ہاتھ دوسروں کے مال سے, اور میرا دل دوسروں کو حقیر سمجھنے سے محفوظ ہو. یہ سارے احکامات دے دیے, دل والے احکامات, زبان والے احکامات, اور جسم کے اعضاء والے احکامات. اسی لیے تین باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. ایک تو حکمت, اور حکمت آدمی اسی وقت اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جب آدمی اللہ سے ڈرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک خط لکھا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں, بدر کے موقع پر ان کی عمر 14 سال کی تھی. 14 سال آپ نے ان کو ایکسپٹ نہیں کیا, نہیں تم بہت چھوٹے. جب نیکسٹ دوسرے سال میں جب دوبارہ غزوہ آیا تو ان کی عمر اس وقت 15 سال کی, آپ نے ان کو قبول کر. تمام صحابہ اکرام کا اتفاق ہے, کہتے ہیں کہ دو خوبیاں ان میں تمام صحابہ سے ممتاز تھی. ایک تقوی, اور دوسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کر کے اپنی زندگی میں سجا دیتے. کتابوں میں لکھا ہے صحابہ کہتے تھے ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ سنتوں کی جستجو کرنے والا ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. اور صحابہ کہہ رہے ہیں اپنے شاگردوں سے اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو تم ان کو پاگل سمجھتے, کہ آپ کی سنت اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. ہم سوچے تیل لگاتے ہیں, تیل لگانے کی سنت کیا ہے؟ آدمی روزانہ تیل لگاتا ہے سر پہ, ابھی یہ بھی تو بولنے کی چیز ہے. تیل لیتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے دائیں بھوں پر, پھر اس کے بعد بائیں, پھر اس کے بعد پیشانی کے اگلے حصے پر, پھر اس کے بعد دائیں طرف سر کے, پھر بائیں طرف, پھر درمیان میں آپ ڈالتے. ایک آدمی تیل لے سر پہ ڈال لے تک تک ٹھنڈک حاصل ہو جائے, لیکن سنتوں کی جستجو. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو, انہوں نے شمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے. شمائل ترمذی, شمائل کہتے ہیں شمائل جس کو سجانا ہے اپنی زندگی میں پوری, اور اس کی شرح حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل ترمذی پوری کی پوری حضرت نے جو ہے نا اس کی شرح کر دی. اور ایک شمائل کبریٰ بول کے تقریباً 8-9 جلدوں میں عربی میں تھی, اس کو اردو میں ترجمہ کر دیا. اللہ اکبر. ہاں میری رائے ہے کہ آپ حضرات اس کو خریدیں. میں کچھ ہی سال دو سال پہلے ایک صاحب سے میں منگوایا ہوں کتاب. بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں اس میں ملتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں. ایسے محدثین نے, ہمارے علماء نے محنت کر کے ان کو جمع کیا, آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتابوں میں لکھا ہے زمانے کی ہوا نے سب کو بدل دیا لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چڑھا تھا وہ زمانے نے نہیں بدلا. زمانہ جو ہے نا, ہوا چلتی ہے زمانے کی تو آدمی بدل جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر سبز و شاداب علاقے کا گورنر بنا کے بھیجا تو کیا فرمایا, معاذ جا رہے ہو تم ماں یمن, یمن سر سبز و شاداب علاقہ ہے, اللہ کے بندے, اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں, ان اِیَّاکَ وَالتَّنَعُّمَ, اِیَّاکَ وَالتَّنَعُّمَ, ناز و نعمت, ناز و نعمت کی زندگی سے اپنے کو ذرا بچائے رکھنا. فَإِنَّ عِبَادَ اللَّهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ, اللہ کے بندے ناز و نعمت میں پرورش نہیں پاتے. آگے ان کی نصیحتیں ہیں. ہاں عجیب عجیب, جس کا بعض لوگ ایسے ہیں دنیا میں جن کا جسم کا لباس سفید ہوتا ہے لیکن اپنے دین کو میلا کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نصیحت فرمائی آپ نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ شام کا گورنر, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر کا جائزہ لے رہے ہیں, کھانا تو نہیں بدلا, گھر کا رہن سہن نہیں بدلا. یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی جب پہنچے خبر لے کر تو بھائیوں سے کیا پوچھا، مجھے اتنا بتاؤ یوسف کے دین کی حالت کیسی ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا، اچھا وہ مصر کے بادشاہ بن گئے، تخت کیسا ہے، درباری کیسے ہیں، کیسی آہو بھگت ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے 30-33 سال کے بعد سب سے پہلے اپنے بیٹے کی جو حالت پوچھی وہ ان کی دین کی پوچھی، بتاؤ میرے بیٹے کے دین کی حالت کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے اونچے مقام، ان کے دو واقعات میں سناؤں، ایک سفر میں جا رہے تھے، حج کے سفر میں، ایسا سفر تھا، نماز سے فارغ ہو، وضو کیا، نماز سے فارغ ہوئے، تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک جگہ جو ہے نا استنجا کے لیے بیٹھ گئے، تو حضرت کے شاگرد نے پوچھا، حضرت ابھی وضو سے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، سب کچھ فارغ ہو گئے تھے، ابھی استنجا؟ کہنے لگے مجھے یہاں تقاضا نہیں تھا استنجا کا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہاں سے گزر رہا تھا، حج کے موقع پر، حج کے سفر میں آپ کے ساتھ تھا، اور آپ نے یہاں استنجا فرمانے کے لیے آپ تشریف فرماتے، میں چاہ رہا تھا کہ میں اس ادا کو اپناؤں، بس وہ صرف اس ادا کے لیے کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے تھے. اتنی چھوٹی چھوٹی، صحابہ ہی کہتے تھے، جتنی جستجو اور تلاش ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سنتوں کی ہم نے دیکھی، کسی اور میں نے دیکھی. سنتوں کی اہمیت، اس کا مقام ہمارے دل میں ہوئی. جیسے میں ایک مثال دی کہ آدمی کیسے تیل لگائے، آدمی پاجامہ کیسے پہنے، آدمی کرتا کیسے نکالے، ایک بات یہی ہے بنیادی بات، ہمارا نفس جو ہے نا، نفس کو اصل تو پوری چیز کیا ہے معلوم، ایک قدم نفس پہ، دوسرا قدم جنت پہ. اب نفس کو قابو پانے کے لیے بڑی بڑی ریاضتیں، بڑے بڑے مجاہدے دنیا میں کرا رہے ہیں، لیکن ایک بڑے اللہ والے نے ایک بڑی عجیب بات کہی، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن سے اللہ نے بہت بڑا فتنہ ختم کروا کر امت میں جو ہے نا دین کی تجدید اللہ نے ان سے کروائی. ہاں کیا فرماتے ہیں، نفس کو قابو پانا ہے صرف ایک چیز، آدمی سنتوں کا پابند ہونے کی کوشش کرے. کوئی طاقت نہیں ہے اس کے نفس کو، بے لگام گھوڑے کو قابو پانے کے لیے جس طرح لگام ڈالنا پڑتا ہے، اس طرح ہمارا نفس بے لگام ہے، اس کو قابو پانے کے لیے سوائے سنت کے. آدمی سوچے مسجد سے باہر نکلو، بایاں پیر آؤں تو دن. غفلت میں آیا ایک آدمی، یہ ہمیں ابھی جو حدیث ہم نے پہلی پڑھی، سفیان ثوری روایت کر رہے ہیں، سفیان بہت اونچے درجے کے محدث، انہوں نے ثوری جو لقب لگایا ہے کیوں لگایا؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت ایک مرتبہ داخل ہوئے مسجد میں اور غفلت سے بایاں پیر پہلے رکھ دیا، فوراً پھر اللہ کے گھر میں داخل ہونے کا یہ طریقہ نہیں ہے، باہر نکلے. یہ کتاب میں لکھا ہے کہ آواز آئی، کیا آواز؟ یا ثور، ثور عربی میں کہتے ہیں بیل کو، بیل کو پتا ہے کیا نیچے چائے رکھی ہوئی ہے، نیچے کیا، نیچے کون بیٹھا ہے، بیل تو بس ہم دیکھتے دیکھتے جاتا ہے، نیچے اسے پتا ہی نہیں کیا چلتا. یا ثور، فوراً متنبہ ہوئے اور باہر آئے، پھر ہمیشہ اپنے نام کے ساتھ اس جملے کو لگا دیا کہ سفیان تم تو ہو بہت بڑے محدث، لیکن تم نے ایک حرکت ایسی بھی کی ہے، ایک کام تم نے ایسا بھی کیا ہے، سوری. ہاں اپنی سوچی، بچوں کو لے سنت طریقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنی محبت فرماتے تھے. گھر میں کوئی کام کرے، اللہ کے نبی کام کرتے تھے، ساری 24 گھنٹے کی زندگی کو آدمی اگر چاہے دین بنائے، سنت بنا سکتا ہے. گھر میں ویکیوم کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ بیوی کی ہیلپ کرنا ہے، فلاں کی گھر صاف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل گھر میں کرتے تھے، اللہ کے نبی یہ عمل کرتے تھے، برتن صاف فرما رہے ہیں، باہر سے جو ہے نا گروسری لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سودا بازار سے لے کر آتے تھے. اپنی بس چاہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن دوستو یہ اتنی اہمیت والی ہیں، اس سے آدمی جو ہے نا اس کو کتنا قرب اللہ. کتابوں میں لکھا ہے بڑے بڑے مجاہدوں اور ریاضتوں میں وہ نور حاصل نہیں ہو سکتا، استنجا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ کر جو کھکارتے تھے تاکہ قطرے صاف پورے کے پورے نکل جائیں، اس ایک سنت میں جو نورانیت ہے، وہ بڑے بڑی ریاضتیں اور مجاہدے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سنت براہ راست آپ کے باطن سے اس کا تعلق ہے، اس کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی جلیل القدر، اور والد محترم کو سبحان اللہ, اور نصیحت کر رہے ہیں اپنے صاحبزادے کو. سب سے پہلی نصیحت لکھ رہے ہیں, خط لکھا, لکھ رہے ہیں کہ اما بعد, حمد و صلات کے بعد, اللہ کی تعریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر درود بھیجنے کے بعد, اما بعد اسی کو کہتے ہیں, فانی اوصی کا بھی تقوی اللہ, بیٹا میں سب سے پہلی تمہیں نصیحت اور وصیت کرتا ہوں, اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو, ہمیشہ ڈرتے رہو, ہمیشہ. 40 وصیتیں بول کے پتلی کتاب ہے, کوئی مسجد میں لا کے رکھے تھے, وہ رکھتے نا سیٹرڈے کے دن, ہاں 40 وصیتیں, وہ میرے پاس ہے, یہاں بھی بہت سی کتابیں تھیں, وہ 40 وصیتیں. اس میں جو ہے صحابہ سے لے کر ائمہ محدثین سب کی 40 وصیتیں ان کی جمع کی, کئی صحابہ کی, ائمہ کی, محدثین کی, اور ہر ایک کی وصیت کھول کے دیکھو. سب سے پہلی وصیت تقوی کی, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی. فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَقَا, جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر شر ہر فتنے سے اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں, کیونکہ تقوی ایک نور ہے, ایک نور ہے. جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اللہ وہ نور اس کے دل میں ڈالتے ہیں, اس نور سے وہ پہچانتا ہے یہ فتنے کی چیز ہے, یہ شر کی چیز ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا, اگر تم اللہ سے ڈرو گے اللہ تمہارے دل میں وہ طاقت عطا فرماتے ہیں جو فرقانن فرق کرنے والی قوت اللہ تمہیں دیتے ہیں. یہ حق ہے یہ باطل ہے, یہ عزت کی ہے یہ ذلت کی چیز ہے, یہ کامیابی ہے ناکامی کی چیز ہے. سب سے پہلی, پھر فرمایا ومن توکل علیہ کفاہ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتے ہیں. جو اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کا کام کرے, ہمارے استاد فرماتے تھے تین باتیں, اللہ کا کام کرو, اللہ کے لیے کرو, اللہ کا کام کرو, اللہ کے لیے کرو, اور تیسری چیز کیا ہے, اللہ کا کام کریں, اللہ کے لیے کریں, اور پھر اس کا اجر اللہ سے لیں. اللہ کام اللہ کا کرنا ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی مخلوق سے کوئی چیز حاصل نہیں کرنا. جہاں کسی مخلوق کا غرض آدمی داخل کرتا ہے اللہ اس کے کام سے برکتیں اٹھا لیتے ہیں. ہاں اللہ اس کے کام سے, بڑے سے بڑا دنیا دین کا کام ہے توکل, اللہ پر بھروسہ کر کے, کسی کے مال پر, کسی کی دنیا پر, کسی کے کی اسباب پر نگاہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام سے. میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں, دین کا جو کام ہے نا, مال جمع کر کے دین کا کام شروع کرنا, یہ یہودیت کی علامت ہے. آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں یہی بات نظر آئے گی. ایمان اور مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے کام شروع کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب اپنے غیب سے اس کے لیے جمع فرماتے ہیں. ومن توکل کفاہ, اللہ پر بھروسہ کرے, کفا اللہ اس کے لیے کافی, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے, اللہ کا کام کرنا, اللہ کے لیے کرنا, اور پھر اس سے اجر اللہ سے لینا. ایک بہت بڑے اللہ والے تھے, فرماتے تھے اپنے اندر سورج کی صفات, تین صفات پیدا کر لیں. کہ اپنے اندر حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے اس کتاب میں یہ حدیثوں کو جمع کیا, فرماتے تھے اپنے اندر سورج کی تین خوبیاں پیدا کر لو. سورج حرکت میں رہتا ہے, تم بھی ہمیشہ حرکت میں رہو. آدمی کی زندہ ہونے کی علامت حرکت ہے. بچہ پیدا ہوتے ہی حرکت نہ کرے, ڈاکٹر مار کے حرکت دلاتے نہیں, یہ حرکت کیوں نہیں کر رہا. حرکت زندگی کی علامت ہے, حرکت زندگی کی علامت ہے. پانی حرکت کرتا رہے گا پاک رہے گا اور پاک بھی کرے گا. اسی لیے حکم کیا ہے فقہ کا, مائے جاری طاہر ہے مطہر ہے. مائے جاری کہتے ہیں بہتا پانی, پاک بھی ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے. اس میں اگر گندگی پڑ جائے اس کو بھی پاک کر دے گا. یہ مائے جاری کی خصوصیت. اور مائے راکد, مائے جامد, پانی جم جائے اس میں بدبو سڑن. اسی طرح بالکل اللہ نے ہمارے نظام کو بنایا, حرکت, ہمیں کسی نہ کسی عمل میں دین میں حرکت میں لگے رہنا ہے. آدمی جم جائے پھر کیا ہے, جیسا گزشتہ ہم نے پڑھا, بیکار, بیکاری معصیت کا دروازہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی, کبھی اپنے کو بیکار نہ رکھنا, کیونکہ بیکار آدمی ہمیشہ دنیا میں جو بگاڑ آتا ہے, اگر آدمی مشغول رہے کاموں کرنے کے کام میں رہے کبھی آدمی فساد نہ پھیلا. اسی لیے فرمایا کہ کیا ہے, ومن توکل علیہ کفا. سورج کی تین خوبیاں، ایک خوبی حرکت میں رہے، دوسری خوبی کسی سے کوئی اجر نہیں لیتا. اجر لیتا ہے وہ، روشنی پہنچاتا ہے تو اس پر معاوضہ لیتا ہے وہ نہیں، آدمی خدمت کرے آدمی پوری. اور تیسری خوبی کیا ہے؟ ساری مخلوق پر، ساری مخلوق کو اپنے سے نفع پہنچاتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ اپنا ہے، یہ فلاں ہے، یہ غیر ہے. سورج یہ دیکھ کے روشنی پہنچاتا ہے، ہر ایک پہ اپنا روشنی ڈالتا ہے، ہر ایک پہ. اسی طرح مسلمان ہر ایک کو نفع پہنچائے، مسلمان کو، غیر مسلم کو، حتیٰ کے جانور کو، حتیٰ کے مسلمان کا فائدہ تو بے جان چیز پر بھی نفع. مسلمان راستہ صاف نظر آ رہا ہے، کیوں ہے؟ یہاں سے مسلمان گزرا ہے اس لیے راستہ صاف ہے. یہ مسلمان کا مزاج. کوئی جگہ صاف ہے کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے مسلمان گزرا ہے اور اس کا اسلام اسے طہارت اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے. یہ تین خوبیاں. اسی لیے دوستو ومن توکل علیہ کفا ومن اقرضہ جزا، اور جو شخص کسی کو قرض دیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میں نے عرش پہ دیکھا ہے، عرش پہ لکھا، عرش پہ جو ہے نا امپورٹنٹ چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں، عرش پہ سونے کی سطروں میں خاص خاص چیزیں، لا الہ الا اللہ وانا امت مرحومہ، تین چیزیں سطریں لکھی ہوئی ہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ امت جو ہے گنہگار ہے، ان کا مالک بڑا بخشنے والا ہے. اور تیسری چیز، جو کچھ تم نے خرچ کیا، ما قدمنا، جو کچھ تم نے آگے پیش کیا وہ وہاں تم پاؤ گے. یہ چیزیں سطر میں لکھی ہوئی ہیں. جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سونے کی سطر میں، سونے میں یہ لکھی ہوئے ہیں لیکن عام یہ بات لکھی. فرمایا میں نے دیکھا صدقے کا اجر اللہ 10 گنا دیتے ہیں، لیکن قرض اگر کوئی کسی کو دے تو 18 گنا اللہ اجر دیتے ہیں. 18 گنا. مسلم شریف کی روایت ہے کوئی کسی کو قرض دے، کوئی کسی کو قرض دے اور وہ جب تک وہ قرض واپس نہ کرے، مثال کے طور پر کسی کو جو ہے نا $10,000 قرض دیے، چلو $500 قرض دیے، اب اس کی جو ہے نا مدت کیا ہے؟ 1 مہینہ ہے. $500 30 دن تک اس کو خرچ، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا. کتنا؟ روزانہ $500 کون خرچ کرے گا بولے؟ لیکن ایک آدمی کسی کی مدد کر رہا ہے قرض دے کر، جتنا وقفہ ہے وہ سارا وقفہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. ومن اقرضہ، جو کسی کو قرض دے گا جزا اللہ اس کا اسے بدلہ دیں گے، اور اللہ ایسا بدلہ دیں گے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. ومن شکرہ زادہ، جو شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں برکتیں عطا فرماتے ہیں، زیادتی عطا فرماتے ہیں. ہاں فرمایا بیٹا ولتکن التقوى نصب عینیک وعماد عملک وجلاء قلبک، تقوی کو اپنا نصب العین بنا لو. تقوی کو نصب العین کسے کہتے ہیں؟ عربی میں نصب العین کہتے ہیں پیش نظر، ہمیشہ تمہارے پیش نظر. آدمی کئی اپنی زندگی کے ڈسپلین بناتا ہے، میرا یہ اصول ہے، میرا یہ اصول ہے، صبح اٹھتے ہی چائے میں پیتا ہوں، میرا یہ اصول ہے کہ شام کا کھانا 5 بجے کھا لیتا ہوں، میرا یہ اصول. آدمی اصول بناتا ہے. بیٹے سے فرمانے بیٹا اپنا اصول تقویٰ بنا لے، ہر جگہ اللہ سے ڈرتا رہے، احتیاط کی زندگی گزار لے. فرمایا نصب العین اور تقوی کو عمل کا ستون بنا لے. اور پھر کسی سے فرمایا تقوی کی روشنی سے اپنے دل کو صاف کرتا رہے، صاف کرتا رہے، دل پہ گندگی آتی رہے گناہوں کی، نافرمانی کی. تقوی ہوگا وہ تقوی توبے پر لائے گا، اور توبہ اللہ کے گناہ معاف کرائے گا، اللہ سے گناہ معاف کرائے گا، اس کے دل میں صفائی پیدا ہوگی. پھر تین باتیں فرمائیں، لا عمل لمن لا نیت لہ، ایک آدمی کی نیت نہیں ہے اس کے عمل پر کچھ نہیں ملے گا. اسی لیے دو چیزیں ہیں، بعض مرتبہ ہم یا تو نیت خراب کر لیتے ہیں یا کسی عمل کی نیت ہی نہیں کرتے. تین چیزیں، نیت صحیح کرنا ہے، بعض مرتبہ نیت میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ بڑے سے بڑا کام کرتے ہیں نیت ہی نہیں کرتے. فرمایا بیٹا لا عمل لمن لا نیت لہ، اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے جس کی نیت نہ ہو. ولا اجر لمن لا حسبۃ لہ، اللہ کے پاس اس عمل کا کوئی اجر نہیں. حسبۃ لہ، جس عمل کی، جس عمل کا احتساب اور جس عمل کا اللہ سے ملنے کی امید نہیں. حسبہ کہتے ہیں احتساب. آدمی ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہمیں کیا اللہ سے ملنے والا ہے, جب تک ہمیں وہ آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو اس وقت تک ہم اللہ کے پاس اجر نہیں پائیں گے. احتساب جس مستقل ہے, من صام رمضان ایمانا و احتسابا, جو رمضان میں روزہ رکھے ایمان کے ساتھ. احتساب کہتے ہیں ثواب کی امید, کوئی بھی ہم کام کریں ثواب کی امید. کسی بیمار کی عیادت کے لیے جائیں گے, کیوں جا رہے ہیں؟ ایک امید ہے ثواب کی, مجھے اللہ میرے ایک ایک قدم پر فرشتوں کی مغفرت کی دعائیں مجھے دیں گے, اور اللہ میرے چلنے پر جنت میں ٹھکانہ بنائیں گے, اور اللہ مجھے اللہ خوش ہوں گے, اللہ ہاں بیمار کی عیادت پر اللہ خوش ہو, یہ اجر ثواب کی امید ہو. پھر فرمایا ولا مال لمن لا رزق له, جس آدمی کے پاس نرمی نہیں کتنا بھی بڑا مالدار ہو اس کے مال سے اس کو نفع نہیں پہنچتا. آدمی مال والا ہے, آدمی بہت پیسے والا ہے, لیکن مزاج میں نرمی نہیں, مزاج میں جو ہے نا کیا نہیں ہے, اخلاق نہیں ہے, اس کے مال سے اسے فائدہ نہیں پہنچتا. آدمی سمجھتا ہے مال سے فائدہ نہیں, اخلاق. آدمی میں مالداری ہو اس کے بعد تواضع ہو, نرمی ہو, پھر دیکھیں مال سے کتنا. پھر فرمایا والا جدید علیم اللہ خلق اللہ, بیٹا جب تک کپڑا پرانا نہ ہو, جب تک کپڑا پرانا نہ ہو دوسرا نیا کپڑا نہ پہنے. جیسے ہی کوئی نیا کپڑا آئے پرانا کپڑا اللہ کے راستے میں دے دے, فوراً پرانا کپڑا اللہ کے راستے میں دے دے. ایک تفسیر یہاں یہ بھی کی ہے کہ ہاں لا جدید علیم اللہ خلق اللہ, کوئی نئے عمل کی توفیق نہیں ہوگی جب تک کہ پرانا عمل کھونا ہو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جب کوئی عمل اللہ کے پاس قبول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی دوسرے عمل کی توفیق دے دیتے ہیں. ہاں دوسرے عمل کی توفیق. ولا جدید, کوئی جدید نئے کام کی توفیق نہیں ہے, لمن لا خلق له, جب تک کہ اس کا کوئی پرانا نہ ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ وہ نصیحتیں ہیں جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما, جلیل قدر صحابی اور آپ کے بیٹے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بیٹے ہیں انہیں نصیحتیں فرمائی. کتنی ایک ایک نصیحت ایسی ہے کہ آدمی اس کو اپنا اصول بنائے, اس پر عمل کرے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله رب العالمين, اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ اس سیرت کی جو کتاب پڑھی گئی ہے اللہ یہ ہماری زندگیوں میں, اللہ اے اللہ ہماری زندگیاں اس کی محتاج ہیں, اے اللہ ہماری زندگیوں کو ان صفات سے ان اعمال سے اللہ مزین فرما, اے اللہ اخلاق سے ظاہری باطنی کردار کو اللہ راستہ فرما, کمی کوتاہیوں کو اللہ غفلتوں کو معاف فرما درگزر فرما. اے اللہ کمی کوتاہیوں کو درگزر فرما معاف فرما. یا الہ العالمین, اے اللہ اس کا نور اس کی زندگی ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں صحت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں جو ضرورت مند ہیں اللہ ان کی ضرورت کو پورا فرما. اے اللہ جن کی اے اللہ جاب نہیں ہے اللہ ان کو عافیت کی برکت کی عزت کی روزی نصیب فرما. اے اللہ جن کے لیے معیشت کا سبب ہے اللہ اس کی حفاظت فرما, خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو سفر میں ہیں اللہ ان کے سفر کو آسان فرما قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.